العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمد على عظيم إحسانه ونير برهانه ونواهم فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه اقتضى ولشكره أدى وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے نمازوں کو قائم کرنے اور زکاۃ دینے کی وحی کی اور یہ لوگ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. کافی لوگ ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے. ظاہر سی بات ہے مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, شدائد ہیں, کچھ بچوں کے لیے مریض, ان کے لیے بھی التماس دعا آپ سب سے کہا گیا ہے. لہذا وہ لوگ جو مریض ہیں ان کے شفا کے لیے, جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے رفع مشکلات کے لیے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حسن نصیب ہونے کے لیے, جو یہاں پر حاجت مند آئے ہیں اپنی اپنی حاجتوں کو لے کر کے, سب کی حاجتوں کی برابری کے لیے تین مرتبہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھیں. کچھ مومنین کے لیے, مرحومین کے لیے جو دنیا سے گزر گئے ہیں, ان کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے, کہ نام بھی مجھے دیے گئے ہیں. لہذا وہ تمام آل محمد کے چاہنے والے جو دنیا سے گزر گئے ہیں, ان کی روحوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. کل کی ہماری گفتگو اس منزل پر ہو رہی تھی کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو امر پروردگار سے ہدایت کرتا ہے, یعنی ہدایت تکوینی, یعنی انسانوں کو ان کے منزل کمال تک پہنچانا. امر پروردگار یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امام بھی وہ ہوتا ہے کہ جو امر الہی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے, جس کی عکاسی قرآن مجید کی آیت کر رہی ہے جس کو میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں, کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, اور یا ایہا الناس کی جو آیت ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صاحبان امر کہ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, وہ امر الہی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں, پروردگار عالم نے ان کو اپنے امر سے نوازا ہے. اور امام یعنی کائنات میں حجت پروردگار, امام یعنی کائنات میں وہ محور جس پر پوری کائنات گردش کر رہی ہو. کائنات سے مراد صرف یہ ہمارا اور آپ کا عالم نہیں جو مادی ہے, بلکہ کل تمام عالم کون, یعنی اللہ کے بعد جو ہے وہ سب امام کے محور پر گردش کر رہا ہے. اور یہ بہت ہی عالی مطالب ہیں, ان کو جیسا انسان کیا درک کر سکتا ہے اور کیا بیان کر سکتا ہے, کہ ماں سے واللہ جو ہے وہ سب امام اور حجت الہی کے محور پر گردش کرتا ہے. اور یہ کچھ ایک موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے, آپ سنتے نہیں ہیں. امام صرف وہ انسان اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایک انسان موجود ہو اور وہ حلال و حرام ان چیزوں کے بیان کے لیے, نہیں. امام اس سے کسی بلند مرحلے کا نام ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کو حاصل کریں اور خود اپنے لیے انتظام کریں معرفت کے حصول کا اور اپنے بچوں کے لیے انتظام کریں. میں صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں, آپ اہل نظر ہیں, غور کریں گے, کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہم کو خود اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے, کیونکہ یہ بچوں کے حقوق ہیں ان کے والدین پر کہ وہ ان کی بہترین تربیت کریں. اب یہاں تک اسلام نے کہا ہے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ, کہ بیٹے کا حق, بچے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھے. بہترین سے مراد وہ جسے اسلام بہترین کہہ رہا ہو, ریڈیو ٹیلی ویژن جسے بہترین کہہ مراد یہ نہیں. اور آپ خیر موجود نہیں ہے ورنہ میں اور عرض کرتا یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام حساس ہیں اس بات پر بھی کہ بچے کا نام کیا رکھا جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم کوئی غلط نام رکھ رہے ہیں تو کل بچے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ایک شخص آیا جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ملاقات کے لیے عرض سلام کے لیے حاضر ہوا, کیا دیکھا کہ امام گہوارے میں منہ ڈالے ہوئے کسی بچے سے باتیں کر رہے ہیں. وہ بچہ جو بھی گہوارے میں ہے وہ کھڑا دیکھتا رہا, وہ کافی دیر تک کچھ گفتگو جیسے امام کر رہے ہوں, کچھ بات کر رہے ہیں, بچے کو کھلا رہے ہیں, کچھ بھی. کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد یہ ساری باتیں, میں نے عرض کیا کہ ساری باتیں مصلحت کے تحت ہوتی ہیں, کہ اس واقعے کو پہنچانا تھا بہرحال. اور جب امام اس بچے سے گفتگو کرنے سے فارغ ہوئے تو آواز دی کہ آؤ آ کے اپنے امام کو سلام کرو. وہ بچہ جو گہوارے میں ہے آ کر کے سلام کرو اپنے امام کو, چونکہ پہچانوانا تھا کہ میرے بعد امام کون ہے. وہ آیا, اس نے آ کر کے سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا اور کہا غیر اس مبنتی کا سمیتہ ام سے فَإِنَّهُ اسْمٌ مَبْغُودٌ عِنْدَ اللَّهِ. جواب سلام کے بعد فرمایا اس بچے نے, یعنی امام ساتویں امام نے, امام حفتم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کے اپنی بیٹی کا نام بدل جو تو نے کل اس کا نام رکھا ہے. غیر اسم ابنتک التی سمیتہا ام سے, جو کل تم نے جس کا نام رکھا ہے جا کر کے اس نام کو بدل. فَإِنَّهُ اسْمٌ مَبْغُودٌ عِنْدَ اللَّهِ, اللہ کے نام, اللہ کے نزدیک یہ نام غضب کیا ہوا ہے, اس میں مبغوض ہے وہ نام. اس نے بتایا بھی نہیں, تذکرہ بھی نہیں ہوا, نام رکھا اور امام نے کہا, یعنی نام رکھنے کی حد تک اسلام حق جانتا ہے. اَن يُحَسِّنَ أَدَبَهُ, بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کی بہترین ادب کرے اس کا, اور سب سے بہترین ادب میری نظر میں یہ ہے کہ بچوں کو معرفت امام سکھائی جائے. ابھی سے بچوں کے دلوں میں معرفت کی شمع روشن کی جائے. اور اب میں بار بار معرفت گفتگو کر رہا ہوں. معرفت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں جا کے خرید لائی جائے گھر میں رکھ لیں اور سب میں آٹومیٹک آ گئی معرفت. معرفت کے لیے ایک راستہ میں یہاں پر گزارش کر کے اپنی گفتگو کنٹینیو کرتا ہوں. معرفت کا راستہ یہ کہ ہم دو چیزوں پر غور کریں, توجہ کیجیے گا. ابتدائی مرحلے میں یہ ہے, باقی مراحل تو بہت بلند ہیں, وہ ہماری عقلوں سے بالا تر ہے, انسان پہنچ سکتا ہے وہاں تک, پہنچنے والے پہنچے اور ابھی ہیں کائنات میں جو ان منازل کو اپنے پاس رکھتے ہیں. لیکن ابتدائی مجھ جیسے لوگوں کے لیے ابتدائی مرحلے میں یہ ہے, کسی انسان کو پہچاننے کے جو طریقے ہوتے ہیں, کسی بھی انسان کے پہچاننے کے لیے اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پہچاننے کی ابتدا کریں. وہ کیسے ہے, دو باتوں کو دھیان رکھ کے توجہ کیجیے گا. دو باتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. سب پہلے ہم سمجھیں کیا ہے یہ, پھر اپنے بچوں کے اندر اس بات کو ودیت کریں. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ جس امام کی معرفت کے لیے بچوں کو آمادہ کریں, اپنے آپ کو آمادہ کریں, دو چیزوں کا دھیان رکھیں. ایک, انہوں نے کیا کیا, ایک ائمہ طاہرین نے کیا کیا, دو ائمہ طاہرین نے کیا کہا. کم از کم اس منزل پر ہم غور کریں کہ ائمہ طاہرین نے ہم سے کیا کہا ہے. وہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آج بھی جو اگر امام موجود ہے تو ہماری زندگی کے لیے ہے کہ نہیں ہے, ہمیں کمال پر لے جانے کے لیے؟ تو آخر ان لوگوں نے جو اتنے سال دنیا میں گزارے, 250 سال کی عمر گزری ہے پوری, اس میں انہوں نے جو فرمایا ہے کیا کہا ہے, یا پھر کچھ ہمارے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فرش عزہ پر ہم بیٹھے ہیں, مدینہ سے لے کر کربلا تک آئے, کچھ کہا کہ نہیں کہا امام نے ہمارے لیے؟ تو جو ہمارے لیے کردار سازی کے لیے کافی ہو. تو پہلی چیز یہ پر غور کرے کہ امام نے کیا کہا, امام نے کیا کیا, ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا. جستجو ہونی چاہیے ہمارے اندر, وسواس کے حد تک جستجو ہونی چاہیے. انسان پریشان رہا ہے اس میں, امام کا رابطہ اپنی زوجہ سے کیسے ہوتا تھا, کس لہجے میں وہ اپنی زوجہ سے بات کرتے تھے, یہ گفتگو ہے پورا ٹاپک نہیں ہے. کس لہجے میں اپنے بچوں سے گفتگو کرتے تھے امام, کیسے بچوں کو ڈیل کرتے تھے آج کے زمانے میں؟ امام کا رابطہ اپنے دوستوں سے کیسا تھا؟ امام جس مجلس میں بیٹھتے تھے وہاں کیسی گفتگو کرتے تھے؟ یہ ساری کے سارے ٹاپکس ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس پر ہم غور کریں اور توجہ کریں میرے عزیزوں. یہ ساری باتیں ہم سے پوچھی جائیں گے ایک دن, دو دو چار والی بات ہے بالکل. تو ہمارے سے سوال کیا جائے گا ہم سے اور آپ سب سے کہ اپنی محفل میں جا کر بیٹھے, یہاں کی وہاں کدھر کدھر کی ہم نے چھوڑنا شروع کی, اس سے پہلے غور کیا ہوتا کہ جب فرزند رسول کسی محفل میں آ کر کے بیٹھتے تھے تو کیسے گفتگو کرتے تھے, ان کے سامنے جو اصحاب ہوتے تھے وہ کیسے گفتگو کرتے تھے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ ہم میں اور آپ میں کوئی ایسا انسان یہاں موجود ہے جس کو یہ بات خوش نہ کرتی ہو, یا جس کو یہ تمنا نہ ہو کہ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہم ان کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں؟ ہے کوئی ایسا انسان جس کو یہ بات اچھی نہ لگتی ہو؟ کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے آپ کو آمادہ کیا کہ ان کے سامنے کیسے گفتگو کریں گے؟ امام کے حضور میں زبان کھولنے کا ادب کیا ہوگا, یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ہم جا کر کے دیکھیں کہ جہاں امام بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے لوگ کیسے بولتے تھے. یہ معرفت کی منزل ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم اپنے بچوں کے اندر یہ بات پیدا کریں, اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کریں. ہر خاتون کو چاہیے, ہر خاتون کو, باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے کہ شادی کرنے سے پہلے اسے یہ سکھائیں کہ جناب سیدہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی تھی, جناب زینب اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی تھی. ہمارے آئیڈیل کوئی اور تو نہیں ہے, یہی ہمارے لیے ہے اور ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سکھانا چاہیے, ہر باپ کی ذمہ داری ہے. کوئی باپ ایسا ہے جو اتنی ذمہ داری سے اپنے بچی کی تربیت کرے کہ جا کر کے پیغمبر کی طرح پوچھے میری بیٹی تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا, اور اپنے داماد سے پوچھے تو نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ پیغمبر نے یہ کام کیا تھا, جا کر یہ پوچھتے ہیں یا علی, علی تم نے سیدہ کو کیسا پایا؟ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پیغمبر نے تربیت کی ہے سیدہ کی علی کے لیے. ان کی تربیت کے معنی یعنی جس طرح ہم تربیت کے تعلیم میں سکھاتے ہیں, نہیں پیغمبر کا اپنی بیٹی کو تربیت کرنا, یعنی پیغمبر واسطے فیض ہے بیٹی کے لیے اس زمانے میں. وہ تمام علوم الہیہ جو ہے پیغمبر کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں ہر ایک تک. پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے اپنے شوہر کے لیے بیٹی کی تربیت کیا کہ پوچھتے ہیں علی تم نے کیسا پایا اپنی زوجہ کو؟ اتنا تو کم از کم باپ میں اعتماد ہونا چاہیے بیٹی کے لیے. یہ کب اعتماد پیدا ہوگا؟ جب کرے گا ایسا کام. اور اس کے بعد مولا کائنات نے کیا خوب جواب دیا, نعم العون علی طاعت اللہ. پہلی رات گزری ہے زندگی کی, کچھ باتیں یہاں سے کہہ نہیں سکتا, پہلی رات گزری ہے زندگی.
زندگی کی، اور اس ایک رات کا خلاصہ علی پیش کرتے ہیں پیغمبر کے سامنے کہ بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں. اب بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے، میں روک رہا ہوں، اگر کوئی ہم سے ہم جیسا انسان ہو وہ کہے کہ میں نے بہترین مددگار پایا ہے اللہ کی اطاعت میں، تو ہم یہ سمجھیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، دو جاؤ میں کہیں نماز پڑھو، صبح کی نماز پڑھنی پڑے گی، یا مثلا آ کر کے جھوٹ بول دیا کوئی دی. اس رات میں دو جن کا نہیں، خبردار جھوٹ نہ بولنا، تو ہم بہترین مددگار یہ سمجھیں گے. لیکن بہترین مددگار کون کہہ رہا ہے؟ بہترین مددگار وہ کہہ رہا ہے جو خود ایک رات میں ہزار رکعت پڑھتا ہے. بہترین مددگار وہ کہہ رہا ہے جس کے لفظوں حرفوں دہان سے جس کے دہنے مبارک سے نکلے ہوئے جملے صداقت کا جامع پہنتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہترین مددگار پایا ہے. اب نہیں معلوم کون سا وہ رابطہ تھا، اسے بیان کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ زندگی اس طریقے سے شروع ہو. جب اس طریقے سے مرج البحرین ہوتا ہے، یہ بھی اطاعت میں غرق، وہ بھی اطاعت میں غرق، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لولو مرجان سامنے آتے ہیں. تو ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ قصد کریں، معرفت کی منزل ہے، کم از کم معرفت کی ابتدا یہیں سے ہے کہ بچوں کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ چھوٹے بچے ہو آپس بیان کریں کہ حسن حسین ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے تھے، گفتگو کا موضوع ہے بچوں کے لیے، ریسرچ کریں دے بچوں کو، اس پر سوچیں ڈھونڈیں غور کریں، جا کے دیکھیں جا کر کے بیان کریں، تو یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال اس سے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا، تو معرفت کی منزل پر بہرحال ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا. میرے عزیزوں، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت کو پروین ائمہ طاہرین کے فرمودات کے مطابق انجام دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی غافل ہے تو یہ قصد کر کے اٹھے کہ آج سے ہمارے گھر میں ماحول بنے گا، ایک ماحول ڈیولپ ہوگا گھر کے اندر. بیوی یہ سوچے کہ سیدہ علی کے ساتھ کیسے رہی، شوہر یہ سوچے علی سیدہ کے ساتھ کیسے رہے. اگر یہ ہمارا چھوٹا سا گھر جنت نہ بن جائے تو باقی کیا ہے؟ ایسا نہیں السلام 14 برس پیدا ہوئے تھے، ہم نے ان کو دیکھ لیا اور جا کر کے نام لکھا تو چون لیا، بات ختم ہو گئی. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ہم کیا کریں گے ان کا احترام؟ فرشتوں کے بس کا نہیں ہے ان کا احترام کر سکے. یہ ساری باتیں ضروری ہیں، لیکن انہی چیزوں میں امام خلاصہ نہیں ہوتا. امام کو ہمارے گھر میں آنا چاہیے، امام کو ہماری محفلوں میں آنا چاہیے. ہم جہاں بیٹھے اس جگہ گفتگو ایسی کریں کہ اگر امام آ جائے تو ہم ہوا نہیں کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو بلکہ مطمئن بیٹھے رہے ہم تو کہیں وہ رہے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق. گھر میں اگر امام کو آنا پہنچائے تو ایسا نہ ہو کچھ اتار کے چھپانے لگے، کچھ بیچ کے نیچے، کچھ طاقت کے نیچے، ایسا نہ کرنا پڑے. ہمارا گھر رہے ہی ایسا جس میں امام آئے تو آ کے مسکرا دے. چونکہ یہ امام کی منزل ہے، معرفت کی منزل ہے، اس سے زیادہ اس مقدمہ کا عرض نہیں کر سکتا. ورنہ باتیں بہت زیادہ ہے میرے عزیزوں، میں رغب سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر ایک ماحول پیدا ہونا چاہیے. میں اپنے لیے عرض کروں اور آپ اپنے لیے سوچیں کہ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایمان کی معرفت کا ماحول ہو. جیسے جیسے یہ ماحول فراہم ہوتا جائے گا، خود بخود مسائل خود بخود ختم ہوتے جائیں گے، مشکلات خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے مشکلات کا سبب ہم خود بن جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا تھا، آج جدا کہنا نہیں چاہتا ہوں، کہ مشکلات کا سبب ہم خود بن جاتے ہیں. کیونکہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اتنا منظم، اتنا کیلکولیٹر بنایا ہے، ہمارا ذرا سا عمل ہماری پوری زندگی کو متاثر کر دیتا ہے.
ہمیں احساس نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے رزق پر کتنا اثر پڑتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے ایک کار خیر کرنے سے رزق میں کتنی برکت آتی ہے، رزق کی زیادتی اور ہے رزق کی برکت اور ہے، ہمیں احساس نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، کہ ایک گناہ کے ذریعے سے ہماری زندگی میں کتنا خلفشان مچتا ہے، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کمپیوٹر کا نظام آپ کے سامنے ہے، ایک بٹن دبا دیجیے پورا نظام میں کمپیوٹر درہم برہم ہوتا ہے، کی بورڈ پر بنے ہوئے ایک بٹن کو دبائیے کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دبائیں کچھ اثر نہ پڑے، ایک ذرا سی انگلی ایسے ہوئی پورے نظام کو اس نے مختل کر دیا۔ کمپیوٹر زیادہ دقیق ہے یا نظام الہی زیادہ دقیق ہے؟ کہ میرے عزیزو ہمارا ذرا سا عمل تو نظام کمپیوٹر کو درہم برہم کر دیتا ہے، ہماری زندگی کے اتنے بڑے بڑے اعمال، کسی کی توہین کر دی، کسی کو بے عزتی کر دی، کسی کے خلاف پروپیگنڈا بنا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کو ستا دیا، اس کا اثر ہماری زندگی پر نہیں پڑے گا، پڑے گا کیسے نہیں؟ یہی مشکلات ہے۔ پھر آپ دعا فرما دیں اور آپ دعا فرما دیں، دعا فرمانا بہرحال ضروری ہے، لیکن ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے کہیں مشکلات کا سبب ہم خود تو نہیں بن رہے ہیں، کہیں مشکلات۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان کسی بوڑھے کی خدمت کر دے، ایک انسان کسی بیوہ کا سہارا بن جائے، ایک انسان کسی یتیم بچے کا سہارا بن جائے، اگر جہاں یہ بندہ چلا جاتا ہے وہ بھی انسان کو متاثر کرتا ہے، پروردگار آواز دیتا ہے، اگر تو میرے بندوں کا خیال رکھ رہا ہے تو صحیح کے کائنات تو تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ تمہیں عرض میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ معرفت کی منزل ہے، امام امر الہی سے ہدایت کرتے ہیں، امر الہی کو اپنے اندر لیے ہوئے، کہ جہاں ایک لفظ کل سے امام کائنات کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرنا، نہ باتیں اور بھی ہیں، آگے بڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ایک صفت امام کی، وجعلناہم ائمتاً دو، یہدونا تین، بامرنا چار۔ اب پانچویں صفت کی طرف اشارہ کر کے کچھ باتوں کو آگے بڑھانا ہے۔ واوحینا الیہم، امام وہ ہوتا ہے جس پر پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوتی ہے، توجہ کیجیے گا، خدا کی جانب سے جس پر وحی ہو وہ امام ہوتا ہے۔ وحی کی بہت سی قسمیں ہیں، وحی کی قرآن مجید میں بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وحی ہے جس کو وحی تشریعی کہا جاتا ہے، یعنی قانونی وحی جس کے ذریعے سے قانون پہنچتا ہے انسانوں تک، پروردگار عالم نے نماز و روزہ و حج و زکات و خون سب کو وحی کے ذریعے سے پہنچایا ہے انسانوں تک، اور ہم اسے بہتر جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے آواز دی، اوحینا الیہ کما اوحینا الی نوح ومن بعدہ اور والذین بعدہ، ہم نے تم پر وحی کی ہے پیغمبر، جس پر جس طریقے سے جناب نوح پر وحی کی، کیونکہ شریعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے جناب نوح سے، جیسے قرآن مجید نے جناب نوح کا نام لیا، جو نوح کی طرف ہم نے وحی کی، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب پر ہم نے وحی کی ہے، اسی طریقے سے تم پر بھی ہم نے وحی کی۔ وحی کے معنی کیا ہے؟ یعنی فرشتہ آ کر کے پیغمبر کے سامنے قانون الہی کو بیان کرتا ہے۔ میں ابھی اس جملے پر ذرا شروع کر گفتگو کروں گا، پہلے میں اور اقسام کو آپ کے سامنے بیان کر لوں۔ یہ وحی کی ایک قسم ہے کہ جہاں پر قانون الہی آسمان سے، آسمان کا قانون الہی جانب من جانب اللہ، پروردگار کی جانب سے آتا ہے نبی تک، اور نبی اس کو عوام کے سامنے پہنچاتا ہے، اسے وحی تشریعی کہتے ہیں۔ ایک وحی تصدیقی کہلاتی ہے، جہاں قانون نہیں آ رہا لیکن جو کام ہو رہا ہے اس کی تائید کی جاتی ہے، جو کام ہو رہا ہے پہلے سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں نہیں دوں گا، بات ذرا سمجھ جائے گی، اس کو وحی تصدیق کہتے ہیں۔ ایک وحی اور ہے کہ جس کو وحی بمانے الہام کہا جاتا ہے، کہ جو وحی ہو رہی ہے فرشتہ نہیں آ رہا لیکن پروردگار دل سے رابطہ پیدا کرتا ہے، یا خواب کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، یا القا کرتا ہے قلب انسان پر۔ قرآن مجید نے اس کو بھی وحی کہا ہے،
کیسے وہی ہے؟ فاوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. موسیٰ کی ماں نبی نہیں ہے کہ فرشتہ نازل ہو، موسیٰ کی ماں نبی نہیں ہے کہ جناب جبرائیل ان کے سامنے آئے اور آخر نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وحی کے معنی الہامی کیفیت ہے. تو جو چاہتا ہوں الہام کے ذریعے سے جناب موسیٰ کی ماں کے دل سے رابطہ پیدا کیا ذات واجب نے. کیا وحی کی؟ فاوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم، اور جب تمہیں کچھ خوف محسوس ہو اپنے بچے کے بارے میں تو اسے سمندر میں ڈال دو. اچھا یہ کیسی بات ہے، آپ سوچے ذرا کہ اگر تمہیں خوف محسوس ہو تو سمندر میں ڈال دو، یعنی اور خوف در خوف، یعنی اگر ہوئے گا تمہیں خوف محسوس ہو تو لے کر کسی اور مناسب جگہ چلی جانا. یہ نہیں کہہ رہا تھوڑا کہ اگر تمہیں بچے کے لیے خوف محسوس ہو تو کہیں چھو جاؤ، نہیں نہیں، جب تمہیں بچے کے لیے خوف لگے کہ جاسوس آ رہے ہیں فرعون کے، کوئی آ رہا ہے اس کو لینے کے لیے، تو کیا کرنا؟ سمندر میں ڈال دینا. اور بدلا اپنے ہاتھ سے بچے کو جب سمندر میں ڈال دوں گھر کر دوں. یہ اگر وحی نہ ہوتی تو کبھی نہیں کہہ سکتی تھی. تو جب ہمارے اگر وحی کا رابطہ نہ ہوتا تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا تھا. کون سی ماں آپ نے ایسی دیکھی ہے جو بچے کو سمندر میں ڈال دے؟ لیکن یہ نبی کی ماں ہے، ذات واجب نے اس کے دل سے رابطہ پیدا کیا، اس کو الہام ہوا خدا کی طرف سے. قرآن نے لفظ وحی سے تعبیر کیا کہ ہم نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی، فاوحینا الیہ ہے ان ارضعیہ ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا لو. فإذا خفت علیہ، اور جب اس کو کوئی خوف محسوس کرنا ہے تو فألقیہ فی الیم، اس کو سمندر میں ڈال دینا. جناب موسیٰ کی ماں نے ویسے کیا، سمندر میں ڈال دیا، کیونکہ جانتی ہے جس نے کہا ہے. توجہ میرے عزیزوں، انہیں معلوم ہے کہ جس نے کہا ہے وہ ہمارا بھی خالق ہے، سمندر کا بھی خالق ہے. اتنا تو اعتماد اپنے پر روزگار پر ہونا چاہیے انسان کو، جس نے کہا ہے وہ ہمارا بھی پیدا کرنے والا ہے، سمندر میں پیدا کرنے والا ہے. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم سے الگ ہو جائے. تو جو بنوائیے ولا تخافی ولا تحزنی، بات میری مکمل ہوئی، مثال دے دینے کے لیے جملہ آیت میں ہے اس کے لیے روک رہا ہوں. فلا تخافی ولا تحزنی، دیکھو خوف میں کھانا ڈرنا نہیں، محزون نہ ہونا، دل میں حزن و اندوہ پیدا نہ ہو. انا راد علی کی، میں اس بچے کو تم تک پلٹا دوں گا. خدا کو پتا ہے کہ ڈال تو دے گی لیکن ماں ہے، ممتا کو اسی نے تو رکھا ہے، اسے معلوم ہے کہ ماں کی محبت کی معنی کیا ہوتے ہیں. اس نے تو بڑھنا نہیں، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، نواز تو ہو رہی کی، میں اسے پلٹا دوں گا تمہاری طرف. وہ جا ہو مینا مرسلین، اور ہم اس کو رسولوں میں سے قرار دیں گے. ابھی رسول بنے نہیں ہیں، ہم رسول بنائیں گے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ایک لفظ کرو اگر آپ غور کریں، ہم رسول بنائیں گے. جناب موسیٰ کی ماں پر وحی ہوئی، انہوں نے اسی طریقے سے کیا، اپنے بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا، تابوت بنوایا، ایک صندوق بنوایا، اس صندوق میں بچے کو رکھا، رکھ کر کے سمندر میں ڈال دیا. اور ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ لے کر کے وہاں سمندر اسے اس جگہ تک لے گیا جہاں تک پروردگار نے لے جانے کے لیے کہا تھا، اس کو کھولا گیا، اسی نے نکالا جس کے نکالنے کے لیے مالک نے کہا تھا، گود میں لایا گیا، داڑھی پکڑ کے تماچا مارا. یہ ساری باتیں سامنے ہیں، یہ ساری باتیں سامنے. میں بیان نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، وہ جائے وہ من المرسلین، موسیٰ پلتے رہے، موسیٰ پلتے رہے، جوانی لڑکپن سے جوانی کی منزل پر آئے، جوانی کی منزل بجا کر کے جب کوہ طور بجا رہے، موسیٰ نالین اتار دو، انکا بالوادی المقدس طوا، تم وادی مقدس طوا پر آئے ہو، ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں. ایک جملہ سنیے، غور کیجیے، جملہ سنیے، ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں. کب بنا رہے ہیں؟ جوانی کی منزل میں، یعنی کم از کم 10 سال، 20 سال، 30 سال کے بعد. بعد موسیٰ کی ماں کو کب بتایا گیا؟ جب موسیٰ دنیا میں آ رہے ہیں کہ ہم اسے مثلاً اتنے سال کے بعد نبی بنائیں گے. دل پر ہاتھ رکھو میرے عزیزو, تمام امت مسلمہ سے میرا یہ سوال ہے, ذرا سوچ کے بتاؤ موسیٰ کی ماں کے پاس علم غیب آیا کہ نہیں؟ سوچ کے بتایا کہ جناب موسیٰ کی ماں کے پاس علم غیب آیا کہ نہیں؟ یہ بچہ مستقبل دے گا, اس کا علم غیب. یہ بچہ نبی بنے گا, اس کا علم غیب. غیب کا تو علم ہوگا, علم غیب میں سین تو نہیں نکلی ہوتی. جناب موسیٰ کی ماں سے کہہ کے میں اس کو پلٹاؤں گا, پلٹائے ہوگا بعد میں پتا نہیں چل رہا ہے, غیب کا علم آ گیا. میں اسے نبی بناؤں گا, بنائے گا بعد میں, ابھی پتا چل گیا علم غیب ہے کہ نہیں ہے. اب کہیے کہ خدا کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہوگا؟ میں اس کو نبی بن رسولوں میں رسول بنانے والا ہوں, رسولوں میں سے کرا دوں گا. موسیٰ کی ماں کے پاس علم غیب آ گیا. بھائی یہ اور بات ہے کہ موسیٰ کی ماں سے کہا تھا کہ ہم ان کو نبی بنانے والے ہیں, رسول بنانے والے ہیں, یعنی خدا کے علاوہ غیب کو لے سکتا ہے انسان؟ جب نبی نہ ہو, رسول نہ ہو, امام نہ ہو, خلیفہ نہ ہو, تب تو علم غیب کو لے لے, جو امام بھی ہو, خلیفہ بھی ہو, یا نصیر بھی ہو. ہمارے پتہ امام کی منزل پر آئے تو جو امام ہو یا دونا بھی ہمارے ناکی منزل پر ہو, ہاں بھی اپنا اپنا ظرف ہے. جملہ میرا دل ہو, یہ اپنا اپنا ظرف ہے. ان میں اتنی ظرفیت تھی کہ اسے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم اسے واپس پلٹائیں گے. رات جو ہوئے نہیں کی وہ جاڑو ہے مرسلین من المرسلین, ان سے ان کو اتنا ہی علم غیب دے دیا گیا. یہ ان کی ضروریت ہے, کسی کو یہ بھی علم غیب ہے کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے, زمین میں کیا ہوگا, آسمان میں کیا ہوگا. اب پہچانا مولا ہے کائنات والے, سلونی سلونی قبل موسیٰ کی ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گی میرا بیٹا واپس آئے گا. سلونی مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گی میرا بچہ واپس آئے گا. مجھے خدا نے کہا ہے, مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گی میرا بچہ نبی بنے گا. کتنے دن تک اسے علم غیب کا تعامل کیا, جناب موسیٰ کی ولادت سے موسیٰ کے نبی بننے تک ایک عمر گزری ہے, یہاں سے وہاں تک اتنے دن تک غیب کا تعامل کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن مجید کہہ رہا کیا اتنے دن تک علم غیب ان کے پاس رہا کہ نہیں رہا؟ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گی کہ میرا بچہ نبی بنے گا, میرا بچہ رسول بنے گا. ان کو اتنا ہی بتایا گیا تھا, اتنا غیب کا علم دیا گیا تھا. اور جہاں ظرفیت ظرفیت بے معنی تمام ہو, جہاں ظرفیت بے مرحلے ختم ہو, یعنی جہاں ظرفیت تمام نہ ہو رہی ہو, یعنی جہاں ظرفیت لامحدود ہو. نہیں میرے عزیزو, جہاں ظرفیت محدود تھی وہاں اتنا ہی میں غیب دے دیا گیا. جہاں ظرفیت لامحدود ہے, لامحدود ادھر سے نہیں, لامحدود ادھر سے. بعض جگہ پر نسبتوں سے معنی بدل جاتے ہیں, ہمارے لیے یہ چھت ہے لیکن جو اس کے اوپر رہتا ہے اس کے لیے بھی یہ فرض ہے. تو اب یہ نہ کہیے گا کہ ایک ہی چیز محدود بھی کیسے ہو, لامحدود بھی کیسے. ہمارے لیے یہ چھت ہے لیکن جو اس کے اوپر رہتا ہے اس کے لیے فرض ہے, اس کے لیے دوسری چیز چھت بنے گی. نسبت کے بدلنے سے قانون بدل گیا, نسبت کے بدلنے سے الفاظ بدل گئے. ہمارے لیے لامحدود ہے کیونکہ ہم اس کے حدیں نہیں جانتے, خدا کے لیے محدود ہے کیونکہ وہ حد جانتا ہے. تو میں جو کہہ رہا محدود ظرفیت ہے. اب علی کے پاس لامحدود علم غائب ہے. یا تو ثابت کرے کوئی کہ یہ جو آیت غلط ہے قرآن مجید میں, اور اگر نہیں ہے پھر اپنی اپنی ظرفیت کی بات ہے. جتنی ان کی ظرفیت تھی قدرت نے ان کو علم غائب دے دیا, جتنی ان کی ظرفیت ہے قدرت نے علم غائب دے دیا. وہ کہے گی میرا بچہ نبی بن جائے گا, میرا بچہ رسول بن جائے گا. مجھ سے آ کر کے پوچھو, یہ کہہ رہے ہیں تو مجھ سے آ کر کے پوچھو, میں ہر ایک آیت کے بارے میں بتاؤں گا کون سی آیت کہاں نازل ہوئی. سنو, تم مجھ سے پوچھو اپنے وقت سے لے کر کے بین الساعۃ قیامت تک ہونے والی ساری باتوں کو میں تمہیں بتاؤں گا. فلانا بطورو کی سمائے عالم و ملی بطورو کی لرز, میں آسمان کی راہوں کو زمین کی راہوں سے زیادہ جانتا ہوں. کیوں؟ خدا نے بتا دیا. وہ وہاں یہ کہہ دیا کہ وہ جاہل محمد المرسلین, یہاں پوری کائنات کو علی کے سامنے بنا کے بتا دیا. قیامت تک کیا ہونے والا یہ سب بتا دیا. ظرفیت کیا ہوتی ہے وہاں علم غائب آ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. تو ایک وحی کے معنی الہام ہوتے ہیں, میں اس بات کو عرض کر رہا تھا. ایک وحی کے معنی الہام ہے کہ یہاں پر الہام ہو جاتا ہے انسان کا کل کیا ہونے والا ہے. مجھے نہیں معلوم, میں آگے بڑھ سکوں گا نہیں, لیکن روح کسی جگہ پر شاید بات رک جائے. انسان کو معلوم ہوتا ہے کل کیا ہونے والا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اس منزل پر کوئی نبی ہی ہو. قرآن مجید میں لفظ اوہا استعمال کیا, اوہینا الی ام موسیٰ. ام موسیٰ نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ امام, کچھ نہیں. اوہینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی, یعنی بمعنی الہام ہے. اور یہ ہو سکتا ہے غیر خدا پر بھی, ہو سکتا ہے غیر نبی پر بھی, غیر رسول پر بھی. ایک بچہ پیدا ہوا مکے میں, ایک عام الفیل. بڑی خوشی منائی گئی اس بچے کی ولادت کی, اور جناب فاطمہ بنت اسد بہت زیادہ خوش ہوئی. علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئی, اور آ کر کے اپنے شوہر ابو طالب سے کہا کہ آپ نے دیکھا قدرت نے کیسا بچہ آمنہ کی آغوش میں دیا. خوشی ہے. خوشی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے. جناب آمنہ کے یہاں کیا حسین بچہ ہے. اب جن لفظوں میں انہوں نے کہا ہو, جناب ابو طالب نے اپنے زوجہ کی تمام خوشیوں کو دیکھا, اللہ اللہ, اور مسکرا کے کہا. توجہ کیجیے گا, مسکرا کے کہا بنت فاطمہ گھبراؤ نہیں. 30 برس کے بعد خدا ایک ایسا ہی بچہ تمہیں دے گا. آپ نے پہچانا, تو اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ہے. موسیٰ کی ماں نہ نبی ہے نہ رسول ہے, اس کے معنی یہ ہو سکتا ہے کائنات میں. اب جس پر نہ ہو وہ اس کے معنی کیا سمجھے گا. ایسا نا محمد اور آل محمد. بس میرا سی جو دامن وقت میں زیادہ گنجائی نہیں ہے, کسی جگہ بات کروں نہ چاہتا میں باتیں اور لے کر آیا تھا. مہاراج ان شاء اللہ بعد میں گزارش کروں گا کہ 30 برس کے بعد خدا ایک ایسا ہی بچہ تمہیں دے گا. جملے کو اور بند کر لیں آپ. وقت بھی معلوم ہے کتنے دن کے بعد, اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیسا ہے جو آیا ہے. لیکن کوئی معمولی مسئلہ نہیں, اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کیسے ہیں. یہ تو کسی کو ہی عبداللہ کا یتیم ہے, اسے زیادہ کوئی کچھ نہیں جانتا مکے میں. لیکن بتا رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. اللہ نے معرفت امام ابو طالب کی, ایسا ہی ہوگا. اب اس ایسا ہی پر اگر گفتگو کرو میرے عزیزوں کو اشرا چاہیے کہ کیا کہا اس حجت پروردگار نے, اس حجت خدا نے کہا کیا کہ 30 برس کے بعد انہیں ٹائم پیریڈ بھی جانتے, لمٹ بھی معلوم ہے. وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. 30 برس کے بعد ایک ایسا بچہ آئے گا. اب یہ کب آئی تھی وہی, یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ آ سکتی ہے. کیوں؟ قرآن مجید جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی, موسیٰ کی ماں پر وحی کی اور یہ کہا کہ انہ راجو ہو لئی کی وہ جا من المرسلین, تو جو موسیٰ کی ماں سے بتا سکتا ہے وہ علی کے باپ سے بھی بتا سکتا ہے.
قرآن مجید یہ کوئی خطابت تو نہیں, قرآن مجید کی آیت ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم طالب علم کی حیثیت سے, میرے عزیزوں ہم ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے قرآن سمجھنے کا تو حق رکھتے ہی ہیں. جتنا ہماری سمجھ میں آ جائے دیکھیے گا اتنا تو ہمیں آغاز نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھے اپنے اساتید کے ذریعے سے. میں نے آیت اللہ فاطمہ نے کہا جملہ تھا تو میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا, تو پر وحی لایا ہم نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ بچے کو ہم نبی رسول بنائیں گے, رابو ہو رہی تھی, گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں ہم اسے پلٹائیں گے. اور اس کے بعد بھی خدا کہتا ہے کہ ان قریب تھا کہ یہ راز کھل جاتا, جناب موسیٰ کی ماں سے یہ راز کھل جاتا, لولا ربطنا علی قلبہا, اگر ہم رابطہ نہ کرتے ان کے دل سے یہ راز کھول دیتی. ماں ہے برداشت نہیں کر پا رہی ہے, یہ راز کھول دیتی اگر ہم رابطہ نہ کرتے. قدرت اللہ اللہ بتا بھی رہی ہے, دل کو ڈھارس بھی دے رہی ہے, دل کو ڈھارس بھی دے رہی ہے. جناب ابو طالب کو صاحب ضروریت ہے, اس نے نہ یہ راز کھولا ہے اور نہ کبھی اپنے موقع سے پیچھے ہٹا ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ تو کیا کہ ابو طالب ایمان کب لائے؟ عجیب عجیب والے ابو طالب ایمان کب لائے, سوال غلط ہے. یہ بتاؤ ابو طالب غیر مومن کب رہے؟ الٹ کے سوال کرنا چاہیے, سوال غلط ہے کہ ابو طالب ایمان کب لائے. یہ بتاؤ ابو طالب غیر مومن کب رہے؟ کوئی ایک جگہ ثابت کر دی جائے تاریخ سے کہ جہاں پر یہ ابو طالب کے ایمان پہ کوئی ہر پا رہا ہو. کیوں وہ اعلان کرے دوسروں کے سامنے؟ آج جو نہیں لائے تھے وہ لائے تو آگے کہیں, جو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کے بعد لا رہے وہ کہیں, جو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کے پہلے سے ایمان رکھے ہیں وہ اب کیا کہیں؟ وہ اب کیا کہیں؟ وہ کیسے گئے وہ کیا کہیں؟ آ کر کے جو پہلے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کے پہلے سے ہی صاحب ایمان ہے وہ آ کر کے کہے تو جا کے. اب یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے, اگر وہ ایمان پر نہیں ہے تو چھوڑ کیا گئے؟ بس میرے عزیزوں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. جناب ابو طالب وہ ہے جس نے پیغمبر کے مشن کا ابتدا کی. ابو طالب یعنی آغاز اسلام میں پیغمبر کا حامی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا آخری وقت تک کے لیے, اور آج بھی یہ سلسلہ ہے. جس کو دل چاہے مدد کرے, جس طریقے سے دل چاہے مدد کرے. یہ جو آپ آج مجلس کر رہے ہیں معمولی مسئلہ نہیں ہے, ابو طالب سے پوچھے کتنی محنت کی گئی ہے. جو دولت سے مدد کر سکتا ہے وہ کرے, اس مشن کو باقی رکھنے میں. جناب ابو طالب کا مشن ہے. جو بازوں کی قوت سے مدد کر سکتا ہے کرے, جو پبلسٹی پروپیگنڈا سے مدد کر سکتا ہے کرے, جو جس منزل پر ہے اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ مدد کرے. اور یاد رکھیے گا, بالکل صاف کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, میں ہوں یا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہمارے کسی کسی جملے سے یا ہمارے کسی عمل سے اس مشن کا کوئی حرف آیا تو ہم اس کے لیے معذب ہوں گے. تو اس میں کتنا خون دیا گیا ہم کو آپ کو احساس نہیں ہو سکتا اس کا, اس مشن کے لیے. لہذا اس کو باقی رکھنا ہے. اور خدا وہ نہیں ہے جو ہر ایک سے قبول کرے, وہ خوش نصیب ہے جن کا کچھ اس کی راہ میں کام آ جائے. بس میرے عزیزو, اسی جگہ پر بہرحال کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے کہی جائیں گی اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ابھی دو روز قبل ہم نے ایک اعلان کیا تھا امام بارگاہ کے سلسلے میں, اس میں شاید کچھ ابہام ہو گیا. یہ جو ابھی ہمارا جو یہ ہے ٹارگیٹ ہے, جو ہمیں ہمارا پروجیکٹ ہے, وہ بیسمنٹ پلس گراؤنڈ اور پلس ٹو ہے, اور اس کا 7 million ہمارا جو اسٹیمیٹ ہے, جس میں سے ہم نے بتایا تھا کہ 2.8 ابھی باقی ہے. اور ہم نے کل بھی نیشن کے سلسلے میں اور 2 دن پہلے بھی کیا ہے, الحمدللہ 70,000 ہمیں ان 2 دنوں میں آیا ہے. دور پڑے محمد والے محمد کو. بہرحال لیکن آپ کو پتا ہے کہ یونین کے اعتبار سے تو یہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ بہرحال 3 million ہمیں چاہیے. اور ہم نے جیسے پہلے بھی گزارش کی پیارے بات کی خدمت میں کہ آپ ہی کے کام سے بہرے سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آج جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ چاندرات سے لے کر آخر دیر تک مسلسل مجالس ہیں, مستقبل علماء حضرات آپ آ رہے ہیں یہاں تقاریر فرما رہے ہیں, آپ ہم سے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو اخراجات ہیں تو آج کی جو انفارمیشن ہے وہ صرف اور صرف ایام اعضا کے اخراجات کے سلسلے میں ہے. وہ بچے آپ کے درمیان آئیں گے اور باقی امام بارگاہ کے کام کے لیے باہر ہمارے پاس جو کاؤنٹر ہے اس سے آپ کے بعد جتنا دل پھول کا, جیسا کہ مولانا نے کہا کہ آپ کا ایک گرہن بھی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا, سوال جاریہ ہے. تو اس کے لیے کنسٹرکشن کے لیے باہر آپ حضرات جو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اس وقت جو میرے بچے ہمارے آپ کے درمیان آ رہے ہیں وہ صرف اور ایام اعضا کے اخراجات کے لیے ہیں. وہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ جو حضرات حاصل کرنا چاہیں ڈائریکٹ اکاؤنٹ ڈالنے کے لیے باہر کاؤنٹر سے اکاؤنٹ نمبر بھی لے سکتے ہیں. جو ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں بھی ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں جو حضرات جانے. تو محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات کچھ نہیں پوچھ
لکھ بنا جو توقیر کون سا, پہنائی جس نے وقت کو زنجیر کون سا, ایک ہر فلان راہ پہ سب کچھ لٹا دیا, انسان تھا فرشتہ تھا شبیر کون سا. محمد پر آواز
ابھی بچے ہیں.
یہ چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے آپ کے سامنے جھولیاں لیے ہوئے, بڑا اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر کے. تو آپ ان بچوں کی سلامتی اور ان کی راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے سلوات پڑھیں محمد راج. غرض کے جناب ابو طالب نے جس مشن کو قائم کیا تھا, یعنی حمایت دین پیغمبر, اس میں جب تک خود زندہ رہے تن من دھن ہر چیز سے خدمت کرتے رہے, وہ جو اپنے بعد گئے تو ایسا خون چھوڑ کے گئے کہ اسلام پر جب بھی ضرورت پڑی ہے ابو طالب کا لہو سامنے آیا ہے. اور یہ تاریخی جملہ ہے, تاریخ کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ غور کریں, کہا تو جاتا ہے کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم تھے. جناب ہاشم کی اولاد میں سے صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد ہے جو کربلا کے میدان پہ کام آ رہی ہے. تمام بنی ہاشم ہاشم کی اولاد میں صرف اور صرف جناب ابو طالب کی اولاد ہے جو کربلا میں کام آئی ہے. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں, ان 10 بیٹوں میں ابو طالب ہے جس کی اولاد کربلا کی زمین پر کام آنی, چاہے وہ جعفر کے بیٹے ہوں یا عقیل کے بیٹے ہوں یا کسی کے بیٹے ہوں, صرف اور صرف جناب ابو طالب کی اولاد کربلا کے میدان پہ کام. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس خون کو انتخاب منتخب کر لیا. جناب ابو طالب نے جس لال کی بشارت دی تھی اپنی زوجہ کو, 30 برس کے بعد پروردگار عالم نے وہ بھائی پیغمبر کو دیا. جب تک وہ بھائی کائنات میں آ نہ گیا پیغمبر نے اپنے مشن کا اعلان نہیں کیا. یا رسول اللہ, آپ تو کنت النبی یا وہ آدم و بین المائے و تین کہنے والے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, تو آپ اعلان کیجئے. کہانی ایک مددگار کی ضرورت ہے, انتظار میں ہے نبوت, ایک بھائی آ جائے, کیونکہ بھائی سے بڑی دھارس ہوتی ہے. تو پیغمبر کو خدا نے ایسا بھائی دیا کہ کائنات اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اپنا سب کچھ اپنے بھائی پر لٹا دیا علی نے, لیکن میرے عزیزوں نہ جانے کیا بات ہے کہ جب اس خاندان میں بھائی کا تذکرہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا بھائی کی طرف ذہن نہیں جاتا, بلکہ ایک ایسا بھائی یاد آتا ہے دیکھیے میں نے صرف کہا ہے آپ کہ آنسو نکل آئے. ایک ایسا بھائی یاد آتا ہے جس نے کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا. کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا اس نے, اور آج بھائی کے نام سے وہی یاد آتا ہے. میں خطبہ تو نہیں پڑھ سکتا لیکن ایک خطبے کا ایک لفظ کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے توجہ کریں. معرفت ابوالفضل العباس کس منزل پر ہے امام زمانہ کے لیے, کس منزل پر ہے؟ 8 ذوالحجہ کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے ابو الفضل العباس نے خطبہ دیا بام کعبہ سے, اور اس کے ابتدائی دو فقرے میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. آواز دی الحمد للہ الذی شرف ہذا بقدوم ابی, صرف یہی جملہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں, اللہ پورا خطبہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو مشرف کیا. اشارہ کدھر کیا؟ کعبے کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات مشرف ہوئے ہیں کعبے سے, اللہ نے معرفت ابو الفضل العباس, یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا کائنات کا شرف ہے کعبے میں آ گئے, نہیں, یہ کعبے کا شرف تھا کہ علی ہمارے یہاں آ گئے. ایک جملہ کا الحمدللہ الذی شرف ھذا, پھر کیا بقدوم ابی ہے ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. دیکھ رہے ہیں ہم معرفت, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم معرفت کی کون سی بات ہے, جناب عباس نے کیا کہا؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے الحمدللہ. ادب دیکھیے, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. اس میں معرفت کہاں ہے؟ اس میں معرفت یہاں ہے کہ جو ان کا باپ ہے وہ ان کا باپ ہے. باپ میں کوئی فرق تو نہیں ہے, جو ان کا باپ ہے وہ ان کا باپ بھی ہے. کہہ سکتے تھے الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ہمارے باپ کے قدموں کے ذریعے سے, لیکن نہیں کہا عباس نے, اس خطبے کی روشنی میں نہیں کہا عباس نے الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے کعبے کو مشرف کیا. کیوں؟ عباس کی معرفت عباس کو اجازت نہیں دیتی کہ جہاں یہ ہو وہاں میں اپنا تذکرہ. عباس کی معرفت ابو الفضل العباس کو اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنا تذکرہ کروں, یہاں جہاں آقا موجود ہو عباس اپنے آپ کو قابل ذکر بھی نہیں سمجھتے. اے عزیزو, اپنے آپ کو علی کا بیٹا نہیں کہہ رہا کہ دنیا مجھے بھائی نہ سمجھ لے, میں تو غلام ہوں. اللہ ابو الفضل العباس کا آداب ہو, ایسے ہی عباس عباس نہیں ہے, صرف علی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ابو الفضل العباس نہیں ہے. ابو الفضل العباس کے تین بھائی اور کربلا کے اندر موجود ہیں, جو سارے کے سارے مولا کائنات کے بیٹے ہیں, ام المؤمنین کے بیٹے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہی معرفت ہے, فرق یہی معرفت ہے. اس نے عباس کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ جہاں ثانی نہیں ہے عباس کا کائنات میں. امام فرماتے ہیں انا للہ, انا پروردگار کے نہیں, انا عند اللہ للعباس منزلتا یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. اللہ کے نزدیک عباس کا وہ مقام ہے جس پر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے. لیکن معمولی منزل ہے, تمام شہداء قیامت کے دن معصومین کے علاوہ جتنے بھی شہداء ہیں سب مقام عباس پر رشک کریں گے. خود سیدہ کی نظر میں عباس کا مقام دیکھیں, روز محشر کیا لائے گی تو کیسے. آئے عباس حسین ابن علی کے ساتھ, امام حسن کو جب زہر دیا گیا اس کے بعد سے عباس نے اپنے آپ کو امام حسین سے جدا کرنا چھوڑ دیا. یہ کچھ تاریخی جملے ہیں جو میں نے نہیں دیکھا, میرے استاد نے مجھ سے بتایا. نوبت یہاں تک آتی تھی کہ پہلے خود چیزوں کو دیکھتے تھے پھر مولا تک جانے دیتے. بعض لوگوں نے یہ بھی مجھ سے بیان کیا, میں نے نہیں دیکھا کہ پہلے کھانے کو عباس چکھتے تھے. ایک چیز جو بہت مہم کہ جب بھی کوئی امام حسین سے ملنے آتا تھا پہلے عباس اس سے ملتے تھے, اور جب مطمئن ہوتے تھے تب تو حسین تک جاتا تھا. اسی لیے جناب عباس ایک لقب آیا باب الحسین, حسین کا دروازہ. اگر کسی کو حسین تک جانا ہے تو پہلے اپنی پتنی اتنا محتاط تھے عباس جناب امام حسین کے سلسلے میں. شب عاشور جب امام حسین نے کہا میں شب بجھا دیتا ہوں چلے جاؤ, سب خاموش ہیں. امام حسین نے آخری جملہ کہا کہ ہمارے کسی عزیز کا ہاتھ پکڑ لو لے کے چلے جاؤ, اور یہ کہہ دینا کہ ہم ان کو بچا کے لائے ہیں بھاگ کے نہیں آئے. جب اتنا سنا تو تاریخ گوشے سے کھڑا ہوا جوان آواز دی مولا کہاں چلے جائیں. کون تھا؟ ابو الفضل العباس. ایسے مقام پر سب سے آگے ابو الفضل العباس ہوتے تھے, ولید کے دربار میں سب سے آگے ابو الفضل العباس, دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانے کی منزل آئی سب سے آگے ابو الفضل العباس. عباس کے ہاتھ میں لشکر کا علم ہے, بچوں کی ڈھارس ہے, بیویوں کا سہارا ہے, حسین کا سب کچھ ہے. پورا دن عباس خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ عباس کربلا میں آنے کے بعد کب سوئے, نیند کب آئی. عباس تو پوری پوری رات جاگتے تھے کہ دشمن حملہ نہ کر دے. اسی لیے امام حسین نے کہا تھا بھیا اب وہ آنکھیں سوئے گی. اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگتی تھی, اور اب وہ آنکھیں جاگیں گی. اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہارے بھروسے پر. عباس سوئے تھا جب عباس کو موت نے سلایا. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ نو شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا, نو شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا, سو گیا پہرا بدل کے زینب دلگیر. اب عباس سو گئے, اب جے زینب کو جاگنا. روز عاشور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا, لشکر کا عالم ابو الفضل العباس کے ہاتھوں میں ہے. عباس اپنی پوری سوچ کو لڑا رہے ہیں یزید سے, ایک کے بعد ایک کو بھیج رہے ہیں, ایک کے بعد ایک جا رہا ہے, اور عباس خود ایک طرف سے پوری فوج کو روکے ہوئے خیموں کا تلایا کر رہے ہیں, ایک طرف سے پوری فوجوں کو اکیلا علی کا شیر روکے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ جناب زہیر نے جب آ کر کے کہا عباس بولے تو اترو, میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں تمہارے بابا کی, تو شیر نے یہی کہا تھا یہ کسی بات سننے کا موقع نہیں ہے, دیکھ میرا فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں, لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے بغیر سنے گزر نہیں سکتا. پورا دن ابو الفضل العباس کو فوجوں کے سامنے کھڑا رہنا پڑا, اور ایک طرف سے پوری فوج ابھی ایک ایک کر کے لڑ رہی ہے. ایک وقت وہ آیا جب عباس نے گھوم کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. چاروں طرف سناٹا چھا چکا, سب قتل گاہ میں سو چکے, کوئی نہ رہ گیا. ابو الفضل العباس مولا امام حسین کے سامنے آئے, آواز دی آقا اب ہمیں بھی اجازت دے دیں. کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے فتح کی نشانی ہوتا ہے علم.
تم تو ہمارا لشکر کے علمدار ہو عباس. یا مولا ابو لشکر کہاں رہ گیا؟ اسی عالم میں خیموں سے آواز آئی آتش. ٹھیک ہے, حسین ابن علی کو معلوم ہے, جملے پر غور کیجیے گا, حسین ابن علی کو معلوم ہے اگر عباس کو ہم نے لڑنے کے لیے بھیجا تو نقشہ کچھ اور ہوگا. لیکن اب حسین ابن علی کی مجبوری یہ ہے کہ عباس کو روکے تو کیا کہہ کے روکے. اس سے پہلے اگر کبھی عباس نے تلوار نکالنا چاہے تو امام حسین نے یہ کہہ دیا عباس کی کربلا نہیں آئی ہے. ایک ایک کر کے جاتا رہا میدان میں, عباس کے تینوں بھائی شہید ہو گئے, انہوں محمد سب جا چکے, لیکن ابھی لشکر قلم عباس کے ہاتھوں میں تھا تو کوئی نہیں رہ گیا. اب یا حسین جائے یا عباس جائے. امام حسین سوچ رہے اگر عباس کو لڑنے کے لیے بھیجوں گا تو نقشہ کچھ اور ہوگا, اور وقت آصف میں زیادہ دیر نہیں ہے. کیا کریں, حسین ابن علی نے عباس کی توجہ کو جنگ سے موڑ کے مشق کی طرف کر دیا. حسین ابن علی نے عباس کی توجہ کو موڑ دیا, جنگ سے ہٹا کے مشق کی طرف کیا. عباس اگر جا رہے ہو تو جاؤ, ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. مولا کا معلوم نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن جنگ کی طرف سے موڑ دی توجہ مشکل کی طرف. کربلا کے میدان میں جنگ کرنا بہت آسان تھا ابو الفضل العباس کے لیے, لیکن برستے ہوئے تیروں سے مشکل نہ سن سکو گے عزیزوں, بس آخری منزل ہے, بس زیادہ ہو گیا, لیکن مسائل میں کیسے کمی کروں. ابو الفضل العباس اس خیمے میں آئے جو خیمہ پانیوں کے لیے پانی کے لیے بنایا گیا تھا, وہاں مشکیزیں رکھے تھے. جب منظر دیکھا عباس نے, کیا دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو سینوں سے لگائے زمین پر, دل پھٹ گیا غازی تھا, آتش کا, تیرے گھر لوہا میرے ہوتے ہوئے, ارے آتش کا, تیرے گھر لوہا میرے ہوتے ہوئے, بے معنی ہے میرا ہونا میرے ہوتے ہوئے. لاؤ سکینہ مشکیزہ لاؤ, کہاں سے جاتا تو پانی لینے جا رہا ہوں. بچی نے خوشی سے مشکیزہ لا کر کے دیا, بچوں کی طرف دیکھا, اے بچوں اب پیاس کا شکر نہ کرنا, اے بچوں زیادہ دیر نہیں ہے, میرا سوچا جا رہا ہے پانی آئے گا. سکینہ نے مشق دی زینب مدور سے دیکھا, کہاں جا رہی ہو سکینہ, اچھا عباس نے مشق مانگی ہے, اے عباس سکینہ عباس کو بلا. عباس میں چھوٹی تھی, بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی, میرے شانوں سے رضا ہٹ گئی, بابا نے میرے شانوں کے بوجھ سے لیے. میں نے پوچھا بابا یہ کیا کیا آپ نے, کہا زینب ایک دن آئے گا جب ان شانوں میں رسل بنے. مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا, لیکن یہ سوچتی تھی وہ وقت کب آئے گا. اے عباس اب مجھے پتا چل گیا کہ وہ وقت آئے. مشکیزے کو لیا, گھوڑے پر سوار ہوئے, نہر کا رخ کیا. 4000 سپاہی ہیں جو نہر پر لگے ہیں. کوئی روایت میں نے نہیں دیکھا ابو الفضل العباس کے ایک بھی زخم آیا ہو جب نہر کی طرف جا رہے ہیں, ایک بھی زخم عباس کی آیا ہو جب نہر کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی توجہ عباس کے مشکیزے پر نہیں ہے, ابھی توجہ عباس کی جنگ پر ہے کہ جنگ کر کے نہر کو حاصل کرنا ہے. علی کے شیر نے حملہ کیا, فوجیں بھاگی, سکینہ بچوں کے لیے ہوئے اب دیکھ رہی ہے, فوجیں سامنے سے ہٹی, پانی کو لہریں لیتے ہوئے دیکھا. ابو الفضل العباس نے گھوڑے کو پانی میں اتارا,
مشکیزے پر ڈبو گیا، سوکھا مشکیزہ تھا دیر لگی بھرنے میں. عمر صاحب نے اعلان کیا بس کا گزرا، عمر صاحب نے اعلان کیا اگر پانی پہنچ گیا تو نقشہ بدل جائے گا. عباس نے چلو پانی اٹھایا لے کر کے نہر کے منہ پھر پھینک دیا. مجھے نہیں معلوم عباس نے کیا کیا، کیوں اٹھایا کیوں پھینکا. راوی یہ کہتا ہے کہ پینا چاہتے تھے، تجھے کیا معلوم کہ پینا چاہتے تھے. ارادہ یشریب، تجھے کیسے پتا کہ ارادہ یشریب. نہیں نہیں، عباس نے پانی کو اٹھایا اٹھا کے پھینک دیا، مجھے نہیں پتا کیا کیا. لیکن ہاں اتنا ضرور معلوم ہے اکیسویں رمضان کو مولا کائنات نے آخری وقت میں عباس کو بلایا، اپنے لال کو علی نے سینے سے لگایا. 14 برس کا عباس ہے، علی بہت روئے اپنے بچے کو سینے سے لگا کے کان میں ایک وصیت کی. فرماتے ہیں عباس اذا کان یوم عاشورا وہ دخل کر مشروع لا تشربی ما واخو کر حسین تشانا. اے میرے بچے جب نہر میں داخل ہونا روزہ عاشورا پانی نہ پینا. علی جانتے ہیں اب پر پانی ہی پیے گا، لیکن چاہتے کسی طریقے سے میرا تذکرہ کروایا لے ہو. اپنے کو شریک کروں گا بلا میں. عباس پانی نہ پیا، عباس نے پانی اٹھایا آج اپنے نجف کا رو کیا، بابا وصیت پوری ہو گئی.
مشکیزے کو بھرا، گھوڑے پہ بیٹھے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے مشکو علم، ایک ہاتھ میں عباس کی شمشیر ہے. دشمن آ رہے ہیں، عباس بڑھ رہے ہیں، لیکن اب ابو الفضل عباس کی توجہ جنگ سے زیادہ مشق کی طرف ہے. ایک ہاتھ میں مشکو علم ہے، ایک ہاتھ سے عباس حملہ کر رہے ہیں. آج تو کچھ لوگوں کو عباس نے سنار کیا، دشمن دیکھ رہا ہے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو عباس کو روک لے. ایک شکی نے چھپ کر کے دیکھا کہ یہ ہاتھ تو عباس کا بھسا ہے، مشکو علم اس میں ہے، ہاتھ تباہ کیا. عباس کا ہاتھ قلم ہو گیا. شیر نے فوراً مشکو علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا. عباس کیسے جنگ کر رہے ہیں یہ نہ پوچھو. کسی نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. آپ تصور کریں کربلا کے میدان میں ایک ہاتھ کا ٹکڑا، ایک ہاتھ میں مشکو علم ہے. عباس کس طریقے سے آگے بڑھ رہے، دشمن نے دیکھا فوراً دوسرا وار کیا، عباس کا بایاں پا ہاتھ کٹا. اب سنیں گے کیا ہوا، نہ عباس نے علم گرنے دیا نہ مشکو علم. تاریخ کے جملے ہیں جو عرض کر رہا ہوں، نہ علم کو گرنے دیا نہ مشکو علم، علم کو پیروں میں دبا لیا، مشکل کو ہاتھ میں پکڑ لیا. چونکہ عباس کو معلوم ہے اگر علم گر گیا تو پتی جی کا دل توڑ جائے. جملے ہیں، مشکیزہ گھوڑے کی پیٹھ پر رکھا ہے. سن سکیں گے آپ، مشکیزہ گھوڑے کی پیٹھ پر رکھا ہے، تسمہ عباس کے دانتوں میں ہے. عباس اپنے آپ کو مشکیزے پر جھکائے، تیر مجھ پر لگ جائے لیکن یہ بچ جائے. شکی کہتا میں نے دیکھا عباس کا دہنا شانہ قلم ہوا، جو لوگ کربلا گئے ہو جا کر کے دیکھ سکتے، عباس کا دہنا شانہ قلم ہوا لیکن عباس رک نہیں رہے ہیں. جا کر کے دیکھیں تو مقامات بنے میں کافی دور تک علی کا شہر ایک ہاتھ ہو گیا. دوسرا شانہ قلم ہوا جب دوسرا ہاتھ کٹا عباس کا، اس کے بعد بھی عباس نہیں رک رہے. میں نے دیکھا یہ کیسے جا رہا ہے ایسا انسان جس کا بدن تیروں سے چھلنی ہو چکا ہو، اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہو، لیکن رکتا کیوں نہیں. میں سمجھ گیا یہ مشکیزہ لے جا رہا ہے. ¶¶